أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد وعلى آله. آج ایک ایسے موضوع پر ہم گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے کہ جو انتہا سے زیادہ مورد ابتلا ہے اور جتنا زیادہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو انجام دینے کی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جائیں، اور وہ ہے جھوٹ. آج ہم اس کے اخلاقی اور کچھ فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے. اچھا، اب جھوٹ کی جو گفتگو ہے وہ زبان کی آفتوں کے ذیل میں آتی. زبان کی آفات، زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں جس میں سے ایک جھوٹ بھی. اس پر ہماری گفتگو اب سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آج سب سے پہلی آفت کا تذکرہ جھوٹ کی صورت میں ابھی کیا جائے گا اس عنوان کے تحت. دیکھیں، زبان یہ ہمارے جسم کا ویسے تو دیکھا جائے کتنا چھوٹا سا عضو ہے، کتنا چھوٹا سا آرگنز میں سے سب سے چھوٹا، لیکن اس کے جرائم کی جو فہرست ہے وہ بہت زیادہ طویل. اور جہنم میں جو افراد جائیں گے ان تمام جہنمیوں کے اندر جو گناہ سب سے زیادہ کامن ہے، جو سب میں پایا جائے گا، وہ جھوٹ کا گناہ. یعنی فقط اس ایک گناہ کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والے افراد کی ہوگی کہ اگر ہم اس دو تولے کی زبان کو اپنے کسی طور پر کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ قوی امید ہے کہ پھر جہنم میں جانے سے بچا جا سکتا، اگر یہ چھوٹی سی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام گناہوں کو اگر کسی صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا جائے تو اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ. یعنی بس اپنے اس چابی کو آپ نے لگایا، نے زبان کو جھوٹ کا عادی بنایا، اور اس کے بعد گناہوں کا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا اور انسان ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جس کا علل خصوص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ گناہ ایک ایسا گناہ بن گیا ہے کہ جس کے گناہ کو گناہ سمجھنا بھی لوگ اب بھولتے جا رہے ہیں. اب تو بالکل ایک عام اور کامن سی بات بن گئی، بلکہ اگر کوئی سچ بولے یا جھوٹ نہ بولے کسی موقع پر تو بڑے مذمت کی جاتی. کیونکہ میں خود بھی اس پیشے سے وابستہ ہوں، تو اکثر لوگ جو جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوانے کے لیے بہت سے مریض اگر آتے ہیں اور اگر انکار کیا جائے یا ان کو شرعی مسئلہ بتایا جائے تو میں نے انتہائی حیرانگی اور اچھمبے کی ایک سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون سی دنیا کی مخلوق ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ چابی کی طرح سے کہ بس وہ چابی آپ نے لگائی اور اس کے بعد ہر گناہ کا ارتکاب کرنا انتہا سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو کرنے کے لیے بہت سارے لوازمات کی ضرورت پڑتی. چوری کرنا کیا آسان کام ہے؟ بڑا دل گردے کا کام ہے، بڑی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے اور چھلانگیں لگانا پڑتی ہیں، دیواریں کودنا پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور ہر شخص میں ہمت بھی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر سکے. یعنی ہر گناہ کے اندر کچھ ایسی باتیں کہ ہر شخص کا بہت مشکل ہے کہ ہر شخص اس گناہ کے اندر مبتلا. لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام گناہوں میں جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ کمزور سے کمزور شخص بھی بہت آسانی کے ساتھ اس گناہ کو انجام دے لیتا، انتہائی کمزور. ورنہ بہت سے گناہ کچھ مخصوص افراد انجام دے سکتے ہیں، بہت سے گناہ کچھ مخصوص صلاحیتوں والے انجام دے سکتے ہیں. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ نہ اس میں طاقتور کا، نہ کمزور کا، نہ بچے کا، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا، نہ کسی طرح کا، کسی صنف کا کوئی دخل ہی نہیں. ہر شخص اس کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. جب بھی پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ کسی شخص کے بھی نماز و روزے کو مت دیکھو بلکہ اس کے قول کی سچائی سے اس کی شخصیت کا اندازہ کرو، یا اگر امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں دیکھو کہ وہ کس حد تک اس کی پاسداری کرتا. کیونکہ دیکھیں عبادت تو انسان بہت سی عبادتیں عادتاً انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کی نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی بس نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں، روزہ رکھنے کبھی روزہ کیونکہ چھوڑا ہی نہیں عادت ہو گئی رمضان میں روزے رکھنے کی عمومی دنوں میں رکھے چلے جا رہے ہیں، اس سے بعض اوقات شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ورنہ بہت سے نماز و روزہ کرنے والے افراد بھی آپ کو بہت سے ایسے گناہوں میں مبتلا نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ارے اتنا زیادہ عبادات کو انجام دینے والا شخص بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. اصل میں جب وہ عبادتوں کا عادی انسان ہو جاتا ہے نا، ظاہری عبادتوں کا جو کہ ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے، لیکن یہ کہ عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو ترک کرنے سے اس کو ایک طرح کی تکلیف سی محسوس ہوتی، جیسے سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑے تو اس کو عجیب سی کلفت سی محسوس ہوتی، چائے اگر نہ ملے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے مثلا اگر مقررہ وقت میں نہ ملے. تو اسی طرح سے عبادت کی بھی ایک عادت بن جاتی ہے اور اس وجہ سے انسان پھر بار بار عبادت کر رہا ہوتا ہے، اصل نیت دماغ سے نکل جاتی کہ عادت اس کی ہو چکی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں بہت ساری روایتیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ یہ زبان جس کی آفتیں اتنی زیادہ ہیں میدان قیامت میں، یہ زبان اگر یہاں پر گناہوں کی عادی ہو گئی تو روایات میں کہ بہت سے افراد کی زبان اتنی زیادہ طویل و لمبی کر دی جائے گی کہ اہل محشر کے پاؤں تلے کچلی جائے گی وہ زبان، حتیٰ کہ وہ اپنی زبان سے الجھ کے زمین پہ گرے گا میدان قیامت میں، اتنی اس کی زبان اس طرح سے کی جائے گی. اور بہت سارے عذاب بھی ایسے بتائے گئے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ ساری تصویریں آپ کو دکھانے کا مقصد اس گناہ کو ایک ویژولاز کرنا مراد ہوتا ہے کہ آپ دماغ میں تصور چشم تصور سے اس کا نظارہ کریں کہ میدان قیامت میں اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی جس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ کر انجام دیے چلے جا رہے ہیں، تو کیسے کیسے عذاب اس کے ہوں گے. بہت سی قبروں کو جب کھولا گیا بہت سے عذابوں کی ایسی کیفیات قبروں کے اندر نظر آئی ہیں کہ بہت سے مردے کے نہ جانے کون کون سے ان کے اوپر کیسے عذاب ہوئے ہیں کہ جو اتنی شدت تکلیف اور وہ سب کچھ کہ چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا اور سب کچھ، یعنی بہت سے قبریں کھود کے دیکھی گئیں تو باقاعدہ پھر ایسی چیزیں عبرت کے لیے پروردگار دکھاتا ہے، تو وہ دماغ میں ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے. کیونکہ یہ جو زبان جس کو ہم اپنا عادی اتنا بنا رہے ہیں میدان قیامت میں یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، انسان کے اعضا گواہی دیں گے اس کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن کی آیتیں ہیں اس کے اوپر، آپ جا کے پڑھیے، جو اتنا موقع نہیں میں سب بیان کروں، لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کی گواہی دیں گے جب، حتیٰ کہ جسم کی کھال تک گواہی دے گی کھال، اور وہ اپنے اعضا کے اوپر ناراض ہوگا میدان قیامت میں کہ تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ زبان جس کو ہم بڑا ہلا رہے ہیں اور صرف معمولی سی لرزش دے کر اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہی ہمارے خلاف میدان قیامت میں گواہ بننے والے. 17-18 قسم کے گواہ میدان قیامت میں پیش ہوں گے، جس کی تفصیل ہے وہ موت کے جو مدرسے کے ہمارے کچھ لیکچرز ہوئے ہیں اس کے اندر باقاعدہ ان تمام 17-18 گواہوں کا پورا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو میدان قیامت میں ہمارے ہی خلاف گواہی دینے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے. تو ایک یہ اہم بات ہے. تو ہم جو آج برائی بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ کی برائی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کو ختم کر دینے والی بیماری. ایمان ختم ہو کے رہ جاتا ہے، حلاوت ایمانی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے تھے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. دیکھیں ہمارے ہاں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بس منہ سے جو بھی نکالتے چلے جا رہے ہیں لاپرواہی سے، نہیں، سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. یعنی آپ روزانہ عہد کیا کریں کہ آج میں سوائے سچ کے کوئی چیز زبان پہ نہیں لاؤں گی. البتہ ان مسائل کا خیال کریں، بعض اوقات سچ بولنے سے مراد لوگ فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس سچ کے ذریعے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. سچ اپنے متعلق بولیے، دوسروں کے متعلق ہمیشہ ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسی گناہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ اس سے آشکار ہوں. تو بہرحال پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو، سوچ سمجھ کر ناپ تول کر بات کرو. جملے سے تو چملے منہ سے نکالنے سے پہلے ایک لہجے کو توقف کر کیا کر. ہمیشہ ہم جو ہر چیز کے اندر چھلانگ مارنے کو تیار رہتے ہیں, کوئی ہم سے کوئی بات پوچھے نہ پوچھے فوراً جواب دینے کو تیار رہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ بچوں اور بڑوں میں ایک فرق یہی ہے کہ بچے فقط اس وقت تک بولتے ہیں جب تک جتنی ان کی معلومات ہوتی ہیں, اور بڑے جو ہے معلومات نہ ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے میں بولتے چلے جاتے ہیں. یہ بچوں اور بڑوں کے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ بچہ جہاں تک اسے معلومات ہوتی ہیں وہاں تک بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے. بچوں سے بات سیکھنی چاہیے. تو بہرحال سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو, ایک لہجے کو توقف کرو کہ زبان پہ کہیں میرے جھوٹ تو نہیں آ رہا, کسی کی غیبت تو نہیں آ رہی, کوئی اور ایسا گناہ تو زبان پر نہیں آ رہا, کسی پہ تہمت تو نہیں لگنے جا رہی, کسی کا مذاق تو نہیں اڑ رہا, کسی پر طنز تو نہیں ہو رہا اس جملے کے تحت. تو بہت ساری چیزیں کہ جن کا اس سے پہلے خیال کرنا ہوتا. اور یہ جو پانچویں امام کی قبر مبارک آپ کو نظر آ رہی ہے, ان کے بالکل ساتھ میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی. امام نے فرمایا, یعنی مفہوم روایت کا یہ ہے کہ تم کو پتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صل علی محمد وعلی محمد, امیر المومنین نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اتنا عظیم مقام صداقت قولی اور صداقت فعلی کے نتیجے میں حاصل کیا. قول اور عمل کی سچائی اس کے نتیجے میں حاصل کیا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے قول کا سچا ہونا اور ایک ہوتا ہے فعل کا سچا ہونا. یہ بھی جملہ بہت مشہور ہے کہ صداقت فعلی جو ہے صداقت قولی کا محلول اور نتیجہ ہوا کرتی. یعنی جو شخص بات میں سچا ہے وہ کام میں بھی کھڑا ہوگا. یعنی جو قول کا سچا ہے, جو بات کا سچا ہے, وہ کام میں بھی کھڑا ہوگا. مثلا کوئی بھی ذمہ داری اس کو دی جائے, ایک تو ہوتا ہے ہم سچ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے سچی بات نکالنا, نہیں, صداقت فعلی بھی. جو کام کریں پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کریں. کوئی مثلا کیونکہ مدرسے کی گفتگو ہو رہی, مدرسے کی کوئی آپ نے ذمہ داری قبول کی, کہا کہ ٹھیک ہے لیکچر رائٹنگ جو ہے میں کیا کروں گی, تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اچھی رائٹنگ میں بہترین طریقے سے لکھ کر کے, یعنی جس کو صداقت فعلی کہا جائے, ہر کام مکمل دیانتداری کے ساتھ کرنا. کوئی شخص اگر کوئی جاب کر رہا ہے کسی بھی ادارے کے اندر, وقت کی پابندی کا مثلا خیال کرے, یہ اس کے فعل کی سچائی. کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے, یہ اس کے فعل کی سچائی. وقت پر آنا جانا, یہ فعل کی سچائی. مدرسے سے غیر ضروری چھٹیاں نہ کرنا, یہ فعل کی سچائی. تو ہم فقط صرف زبان کے سچ کی بات بھی نہیں کر رہے, سچائی کو پوری شخصیت کے اوپر پھیلا دینا چاہیے کہ ہر کام پوری اس کے ساتھ ہو, کہ صداقت فعلی بھی آپ کے اندر نظر آئے, فقط زبان کی حد تک بات نہ رہ جائے. تو بہرحال دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اور یہ بھی چھٹے امام سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے, اللہم صل علی محمد وعلی محمد, اس کا مفہوم بھی یہی ہے. امام نے پوچھا, پتا ہے تم کو کہ سب سے بڑا جھوٹا کون؟ پھر امام نے اس کا خود ہی جواب دیا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ اس سے دنیا کے جس علم کے متعلق تم چاہو گے سوال کرو گے وہ جواب دے گا. تم اس سے مثلا, یہ میں میرے اپنے الفاظ ہیں, کہ تم اس سے پوچھو گے چاند کی خبریں ہو اس کے بتائے گا, دنیا کے عالمی سیاست کے متعلق گفتگو کرو گے اس کا جواب دے گا, اور فزکس کے متعلق پوچھو, کیمسٹری کے متعلق پوچھو, کسی چیز کے علاج کے متعلق پوچھو, ہر طرح کی خبریں اس کے پاس ہوں گی. لیکن جب تم اس سے پوچھو گے ما احل اللہ ما حرم اللہ, خدا نے کیا حلال کیا اور خدا نے کیا حرام کیا, تو وہ جواب نہ دے سکے گا. یاد رکھنا, سب سے بڑا جھوٹا یہی شخص ہے کہ ویسے تو ہر چیز کے متعلق اتنی زیادہ معلومات, لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے, جہاں مسائل شریعت کا معاملہ آتا ہے, وہاں انسان کن ذہن غبی اور احمق بن جاتا ہے کہ بھائی اتنی باریکیوں کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے, اور اللہ نے تو دین کو آسان بنایا ہے, مثلا ذرا سی اس میں دماغ لگانے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا اور حکم خدا معلوم کرنا ہے کہ کہیں اس کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو سب سے بڑا جھوٹا امام نے کہا کہ دنیا کے ہر علم کی خبر رکھے گا, لیکن جب اس سے پوچھو گے حلال کیا ہے, حلال خدا کیا اور حرام خدا کیا ہے, تو جواب نہ دے سکے گا. یاد رکھنا کہ سب سے بڑا جھوٹا بس یہی شخص ہے. اچھا آپ دیکھیے, لوگ جھوٹ کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ خود جو ہٹلر تھا جرمنی کا, وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ بڑے جھوٹ کو چھوٹے جھوٹ کی نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں, چھوٹے جھوٹ کو لوگ ہضم نہیں کرتے اتنا. اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ اس کو آخر بالآخر لوگ سچ سمجھنے لگتے. جملہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ کفر جب پرانا ہو جاتا ہے تو عین اسلام بن جاتا ہے. یعنی کسی چیز کو ایک راگ الاپ, جو میڈیا ہمارا راگ الاپتا ہے اور بار بار ہر ٹی وی اینکر جو ہے مثلا ایک ہی قسم کی بات کر رہا ہو, تو جب بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, مخصوص قسم کے نظریات کے حامل پوری پوری قوم ہو جاتی. جب یہ بہت سارے ٹاک شوز یہ لوگوں کے دماغوں کو بدلنے کے لیے شروع کیے گئے, ورنہ انٹرٹینمنٹ کے اور پروگرام بھی ہوتے ہیں, ٹاک شوز کیوں شروع کیے گئے؟ چند ایک مخصوص انٹلیکچوئلس کو بٹھایا جاتا ہے اپنی من پسند کے, اور کسی ایک بات کو ہی کنسنسس بنا کے لوگوں کے سامنے بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خود ہمارا فیل جو ہے وہ ہماری تکذیب کر دیتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نماز میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں, بہت سے علماء نے یہ بات لکھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ہم کہتے ہیں, اور دیکھا جائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز کا اختتام. ویسے تو ہم سب لوگوں کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں, لیکن جیسے ہی نماز ہم ختم کرتے ہیں, جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں فوراً کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے, کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے. عام زندگی میں ایک ہی دن کے اندر کتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور ان کے درمیانی سب لوگوں کی عزت کو بھی مثلاً تار تار کیے دے رہے ہیں, ان کو نقصانات بھی پہنچا رہے ہیں, اور ویسے تمام لوگوں پر سلامتی بھیج رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز میں سلام پڑھتی ہیں اور سب لوگوں کے لیے سلامتی کے لحاظ سے دعا کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کی خود نماز آپ کی تکذیب کر دیتی. نماز آپ کو کہتی ہے کہ تم جھوٹے ہو, تم یہ جو تم سب پر سلامتی بھیج رہے ہو اس کے فوراً بعد تو تم غیبتیں شروع کر دو گے, اس کے فوراً بعد تو تم جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی باتیں شروع کر دو گے, تم کب ان کے لیے سلامتی کا پیغام بن رہے ہو؟ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. جس طریقے سے جب آپ اللہ اکبر کہتی ہیں, بہت سے علماء اور عرفا فرماتے ہیں کہ جیسی آپ کہتی ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا اور عظیم ہے, فوراً آپ کی نماز آپ کی تکذیب کر دیتی, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹی ہو, کب اللہ تمہارے لیے سب سے بڑا ہے؟ ذرا سا جب کہیں شادی بیاہ میں جانے کا موقع آتا ہے اور وہاں پر حکم خدا یہ ہے کہ مثلا میک اپ کر کے نہیں جانا ہے, تو تم فوراً اس وقت شیطان کی پیروی کرنے لگتی ہو, اللہ کو کب بڑا سمجھا تم؟ جہاں کہیں اسلام سے کوئی ٹکراتی ہوئی چیز آتی ہے اور ہم کوئی آسانی کی بات ہمیں لگتی ہے تو ہم فوراً دوسری طرف لپک کے چلے جاتے ہیں مثلا, اور حکم شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں, کب تم نے اللہ کو بڑا سمجھا؟ تو عمومی زندگی میں یہ جتنے بھی ہم یہ اس قسم کے افعال بھی انجام دے رہے ہیں نا, یہ خود ہم اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ اکبر جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی نماز آپ کو جھٹلاتی ہے کہ تم جھوٹے ہو, تم جھوٹی ہو, تم نے کب اللہ کو بڑا سمجھا ہے حکم خدا کے مقابلے؟ جب حکم خدا کا موقع آتا ہے عمل کا, تو تم تو اس موقع پر شیطان کی پیروی کرنے لگتی ہو. تو بہرحال دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں, اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم نماز کی بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے اندر جائیں, لیکن ایک دماغ میں خاکہ سا بن جانا چاہیے کہ صرف اور صرف ہم زبان کی سچائی کی بات نہیں کر رہے, عمل کی سچائی کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز ہر کام انتہائی دیانتداری کے ساتھ پروردگار کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے انجام دینا, یہ قول اور فعل کی سچائی میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ صرف بہت سی چیزیں, ہو سکتا ہے زبان کی سچائی صرف اس حد تک رہ جاتی ہے کہ لوگوں کے ایپ ہم کھول کھول کے بیان کریں, اپنے متعلق البتہ ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. جیسے کہ خود پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ یا رسول اللہ فلاں جو شخص ہے وہ اپنے ہمسائے کی ناموس پہ نگاہ رکھتا ہے. بہت سے پڑوسی اس قسم کے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا, لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص اپنے آپ کو علی کا شیعہ بھی کہتا ہے, تو اور آپ کی دوستی کے اوپر ناز کرتا ہے, آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. پیغمبر نے کہا کہ مت کہو کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے, وہ شخص جھوٹا ہے. دیکھیے روایت کا لفظ ہے جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے, وہ شخص جھوٹا ہے, شیعہ وہ ہے جو اطاعت میں ہماری پیروی کرے. یعنی اگر ہم اطاعت میں آئمہ معصومین کی پیروی نہیں کر رہے, پیغمبر اسلام کی پیروی نہیں کر رہے, تو ہم جھوٹے ہیں. پوری کی پوری شخصیت جھوٹ پر مبنی. ہم زبان سے جو کلمہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو امیر المومنین مانتے ہیں اور وصی رسول اللہ مانتے ہیں, ان کی ہر بات کو, ہم کب آپ ان کی بات مان رہے ہیں؟ یہ جو کلمہ ہم زبان پر نکالتے ہیں وہ کلمہ ہماری تکذیب کر دیتا ہے. کاش کہ یہ بات آپ تک کنوے ہو جائے کسی طرح سے, تو آپ کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہو کہ پوری کی پوری شخصیت کو اسلام کے سانچے کے اندر ڈھالنا. اچھا, جھوٹ دیکھیے ایک ایسی بیماری ہے کہ 40 نقصانات تو فقط دنیا میں ہی اس جھوٹ کے بتائے گئے. اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس, دیکھیے کہ اگرچہ آج بھی وہی 2.5-3 گھنٹے کی پوری گفتگو ہماری جھوٹ کے عنوان پر ہوگی فقہی مسائل کے تحت, اور آج ہی اس کو ختم ہو جانا ہے, لیکن اتنی چیزیں کہ آپ دیکھیں گے صرف نظر کرتے کرتے آگے بڑھیں گے, ورنہ 40 جھوٹ کے دنیاوی نقصانات تو ویسے ہی کتابوں میں بتائے گئے. مثلا چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں پوری 40 کی فہرست ہے, اور اخروی جو اس کے نقصانات ہوں گے وہ تو اپنی جگہ پر الگ ہی. اور کہا جاتا ہے کہ 3 جھوٹ سب سے زیادہ خطرناک ہیں. 3 جھوٹ, ابھی ان کا تذکرہ بھی آئے گا. نمبر 1, خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا, خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا. نمبر 2 ہے جھوٹی قسم کھانا, اور تیسری چیز ہے جھوٹی گواہی دینا. یہ تمام جھوٹ جتنے بھی دنیا میں بولے جاتے ہیں ان کی بدترین قسمیں, اور سب سے بڑے جھوٹ یہ شمار ہوتے ہیں. خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا, جھوٹی قسم کھانا, اور جھوٹی گواہی دینا. حتیٰ کہ یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ مسائل فقہ کو اپنی رائے سے بیان کر دینا. مثلا ہم کو یہ بات صحیح طور پر علم نہیں ہے, اس کا علم نہیں ہے, اور ہم اپنے اندازے سے ایسی جواب دے دیے کہ ہاں ٹھیک ہے, بس یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, ہو جائے گا, جبکہ علمی طور پر ہم کو پتا نہ ہو, ہم نے نہ مجتہد کا فتویٰ دیکھا ہو, نہ کسی عالم سے پوچھا ہو, نہ کسی کتاب کے اندر دیکھا ہو, اور اس طرح سے اگر بیان کر دیا جائے تو یہ حرام اور گناہ ہے, اور ایک لحاظ سے یہ افترا اور جھوٹ باندھنا. اچھا, اب اسی طرح سے جب ہی ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ فرماتے تھے کہ ہم پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ فطرت انسانیت تم سے چھین لی جائے گی, تو کبھی بھی کوئی حدیث آپ کو نہیں دماغ میں آ رہی, کوئی اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان کر دینا, کسی حدیث کے معنی ہم نہیں سمجھے, مفہوم اپنی طرف سے بیان کر دینا جبکہ امام کی مراد وہ نہ ہو, تو فطرت انسانیت چھین لی جاتی. ہم پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ فطرت انسانیت تم سے چھین لی جائے گی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علل خصوص ہم کو خیال کرنا. اچھا, جب بھی آپ دیکھیے, ابھی حدیثوں کا تذکرہ آیا, جب بھی کوئی حدیث بیان کریں تو حدیث بیان کرنے کے 3 اصول ہیں, ہمیشہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے 3 اصول. سب سے پہلا اصول ابھی لکھتی جائیے, نمبر پہلا ہے کہ علمی طریقے سے ہمیں پتا ہو کہ حدیث ہے, یہ حدیث صحیح. علمی کوئی طریقہ ہمارے پاس ہو تو پھر ہم اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں, ابھی میں تفصیل اس کی بتا رہا ہوں. نمبر 1 ہے علمی طریقے سے پتا ہو. نمبر 2, یا تو کتاب کا حوالہ آپ کے پاس ہو یا عالم کا حوالہ آپ کے پاس ہو, تب آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں. نمبر 1, علمی طریقے سے پتا ہو. نمبر 2, کتاب یا عالم کا حوالہ ہو. اور اگر یہ دونوں چیزیں اوپر کی نہیں, نہ ہمیں علمی طریقے سے پتا نہ کتاب اور عالم کا پتا, تو پھر 3 باتوں کا خیال پھر کیا جائے گا. اس میں 2 باتیں لکھی ہیں لیکن اصل میں 3 باتیں. نمبر 1, اس حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہ ہو, ابھی اس کی تفصیل بیان کروں گا. اس حدیث میں ضروریات دین کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے, نہ ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات ہونی چاہیے, جبکہ آپ کے پاس نہ علمی طریقے سے پتا ہے نہ کتاب اور عالم کا حوالہ آپ کو معلوم ہے. دوسری بات, رسول و امام کی توہین اس حدیث کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات, حدیث میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سے اٹھ جائے. دیکھیے, اگر حدیث صحیح ہے تو چاہے اس میں بظاہر کتنی خلاف عقل بات کیوں نہ بیان کی جا رہی ہو, اس پہ یقین رکھنا کیونکہ حدیث صحیح ہے. لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں, کوئی علمی طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور کتاب اور عالم کا حوالہ بھی نہیں پتا, تو پھر 3 باتوں کا خیال کیا جائے گا. حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے, رسول و امام کی توہین نہیں ہونی چاہیے, اور حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پہ سوٹ جائے. اب یہ تو آپ نے لکھ لیا, اب تھوڑا تھوڑا ہم اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ معاملہ بہت اہم ہے. حدیث بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, باقاعدہ اس کے لیے ایک پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور اب بھی یہ سلسلہ جاری و ساری علماء میں اجازہ روایت مجتہدین کی طرف سے دیا جاتا تھا کہ اب تم اتنے قابل اعتبار ہو گئے ہو کہ حدیث بیان کر سکتے. البتہ یہ نہیں کہ احادیث ہم ویسی کتاب سے پڑھ کر یا کسی جگہ تقریر میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک مجتہد کا جو خاص اجتہاد والا، اس میں اجازہ روایت کہلائی جاتی ہے ایک چیز. تو پہلا تو ہے علمی طریقے سے بتاؤ، مثلا حدیث غدیر من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا والی حدیث، آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، آپ کو بیان کرنے کی اجازت. حدیث ثقلین آپ کو معلوم ہے علمی طریقے سے کہ حدیث ثقلین میں دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ والی جو حدیث ہے وہ آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے، آپ بیان کر سکتی. یا کتاب اور عالم کا حوالہ آپ کو پتا ہے، آپ کہہ دیں کہ مثلا ہم نے فلاں عالم دین سے یہ حدیث سنی ہے، یا فلاں عالم ہماری کلاس میں مثلا آئے تھے، مولانا وزیری صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی، اب آپ کے پاس ایک ریفرنس ہے. میں نے فلاں کتاب کے اندر آیت اللہ مشکینی اردویلی کتاب حدیۃ الشیعہ میں پڑھی ہے، آپ بیان کر سکتی ہیں، جبکہ آپ کو پتا نہ ہو کہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن تب بھی کتاب یا عالم کا حوالہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بیان کر سکتی ہیں. لیکن اگر یہ دونوں طریقے نہ ہوں، نہ علمی طریقے سے پتا ہو نہ کتاب اور عالم کا حوالہ پتا ہو، تو پھر ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف اس حدیث میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیے، ضروریات دین ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو نہ ماننے، ضروریات دین کے معنی کہ جس پر تمام اسلام کے فرقے متفق ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. مثلا جیسے نمازوں کی تعداد، ہم کو پتا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ضروریات دین میں سے کوئی ان میں سے کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دے. البتہ کچھ علماء اس میں ضرور فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا ایسا انکار کرنا جس سے انکار رسالت لازم آئے، تب انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن جس پر تمام اسلامی فرقے متفق ہوں، وہ چیز ضروریات دین میں کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. مثلا جیسے غلام احمد قادیانی نے اس بات کا ختم نبوت پہ پوری امت کا اجماع بھی ہے، قرآن، حدیث، اجماع، عقل، سب سے ختم نبوت ثابت اور سارے فرقے متفق، لیکن قادیانیوں نے ضروریات دین کی مخالفت کی. یہ نظریہ ضروریات دین میں سے شامل ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے آخری نبی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو لہذا یہ لوگ کافر ہو گئے. غلام احمد قادیانی جو زمانے میں موجودہ جو ان کا خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، یہ ان کے برابر میں تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی. تو تمام مسلمان فرقوں نے ان کو کافر قرار دیا، اس کے الگ دلائل ہیں بہرحال جس پہ ابھی فی الحال ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا، اس وجہ سے یہ لوگ کافر ہو گئے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے ضروریات دین اور ایک ہوتا ہے ضروریات مذہب. ضروریات مذہب کے معنی یہ ہیں کہ جو مخصوص شیعوں کے نظریات ہیں، ضروریات مذہب شیعہ، ان کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، البتہ غیر شیعہ ہو جاتا ہے. مثلا اسماعیلی فرقہ، آغا خانی، انہوں نے ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا، لہذا غیر شیعہ ہو گئے. لوگ انہیں اسماعیلی شیعہ کہتے ہیں، یہ بھی جملہ اتنا صحیح نہیں، اسماعیلی شیعہ نہیں ہوتے، یہ شش امامی، یہ چھ امام، پورے بارہ اماموں کو ماننا ہے ضروریات مذہب شیعہ میں شامل ہے، جو اس کو نہ مانے وہ شیعت سے خارج ہو جاتا ہے. تو لہذا قادیانی، یہ اپنا اسماعیلی، آغا خانی، انہوں نے ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا، غیر شیعہ ہو گئے، البتہ مسلمان پھر بھی علماء ان کو سمجھتے ہیں. اسی طرح سے بوہری حضرات، انہوں نے بھی ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا، ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا، تو اس وجہ سے غیر شیعہ ہو گئے، لیکن ضروریات دین کا انکار نہیں کیا قادیانی کی طرح سے، لہذا مسلمان سمجھا جائے گا، البتہ غیر شیعہ شمار ہوں گے. بوہری اور اسماعیلی یہ شیعہ شمار نہیں ہوتے. تو اب پھر وہیں پر آ جائیے کہ پہلی چیز کہ حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا نظریہ نہ ہو کہ جو ضروریات دین سے ٹکرا رہا ہو یا ضروریات مذہب سے ٹکرا رہا ہو، کوئی ایسا غالیانہ نظریہ ہو جس سے انسان شیعت سے بھی خارج ہو رہا ہو، یا مثلا کوئی ایسا نظریہ جس سے انسان کفر کے نزدیک پہنچ رہا ہو، تو کوئی ایسی حدیث ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے لوگوں کا نظریہ ہی کچھ اور بنتا چلا جائے، کیونکہ وہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب سے ٹکرانے والی حدیث ہے، وہ پھر ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ اوپر کے دو طریقے بھی ہمارے پاس نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ حدیث سے رسول و امام کی کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے. کتنی غیر شیعہ ایسے اسلامی فرقے ہیں کہ جن کی کتابوں میں ایسی احادیث موجود ہیں جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوتی، جو کہ ابھی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ بیان کرنے سے بھی طبیعت بہت نفرت کرتی، لیکن بہرحال ایسی احادیث موجود ہیں. تو اس طرح سے کسی بھی حدیث کو بیان کر دینا جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوتی ہو، یا مثلا آئمہ میں سے کسی کی توہین ہوتی ہو، جائز نہیں. جیسے کہ غیر شیعہ بہت سے مسلمان فرقے ان کی کتابوں میں ایک حدیث لکھی ہوئی، اب نقل کفر، کفر نہ باشد کے مصداق بتا رہا ہوں، حدیث غلط ہے، آئمہ کبھی اس قسم کا کام نہیں کر سکتے، لیکن تاکہ ایک سپورٹ میں ایک بات ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں. کہ مثلا جب خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ جب قتل کر دیے گئے، تو امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھیے حدیث غلط ہے پھر بتا رہا ہوں، لیکن کیا ہے کیونکہ کتابوں میں ہے، اور اس سے ایسی ہے کہ جس سے امام کی توہین ہوتی، یہ بغیر اس سیاق و سبق کے بیان کرنے کی اجازت نہیں. ان کو بلایا اور معاذ اللہ امیر المومنین نے ایک تماچا امام حسین کے مارا اور ایک مکہ امام حسن کے پیٹ میں مارا، اور کہا کہ جب میں نے تمہیں خلیفہ ثالث کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، تو پھر وہ قتل کیسے ہو گئے. بڑا ایک تفصیلی اس کے اندر ہے، لیکن میں صرف مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آئمہ کی توہین ہوتی، ایسی حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں. اور تیسری ایسی چیز تھی، جو تیسری کنڈیشن تھی، کہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کا اعتبار ہی عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتبار ہی حدیثوں پہ سے اٹھ جائے. مثلا ایک علامہ مجلسی نے ایک روایت لکھی، دیکھیے علامہ مجلسی، ہماری جتنی بھی کتابیں ہم ان کو صحیح کتابیں نہیں کہتے، یعنی اس سے جیسے ہمارے برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں سیاہ ستہ، اس میں موجود ہر حدیث صحیح، ہماری کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ہم پوری تحقیق کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ بس اس میں تمام احادیث بالکل صحیح نہیں، اس کو باقاعدہ پرکھا جاتا ہے، اس کو علمی پیمانے ترازو کے اوپر تولا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی نظریہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک حدیث ہے، اور اس زمانے میں موقع بھی ایسا تھا کہ حدیثیں مٹائی جا رہی ہیں، تو حدیثیں جمع کرتے جا رہے تھے علامہ مجلسی کے، بعد میں آنے والے خود تحقیق کر لیں گے، ابھی تحقیق کا اتنا وقت نہیں. تو ایک بہت بڑا ذخیرہ علامہ مجلسی احادیث کا دے کر گئے. اب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی کہ امیر المومنین نے جب مرہب کے اوپر وار کیا تلوار کا، تو اس تلوار نے ذوالفقار نے مرہب کے دو ٹکڑے کر دیے، اس کے گھوڑے کے دو ٹکڑے کر دیے، اور وہ تلوار جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئی، زمین کی پرتوں کو کاٹتی ہوئی جو ہے وہ جانے لگی. پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے اپنے پر اس تلوار کے نیچے بچھائے، جبرائیل کے پر بھی تلوار کے ذریعے کٹ گئے، اور یہاں تک کہ وہ تلوار آگے بڑھتے بڑھتے اس گائے کے سینگ پر جا کے نکلی جس نے اپنے سینگ پر پوری دنیا کو اپنے سر پر اٹھایا ہوا. اب دیکھیں اس قسم کی روایت ہے، اب ایسی روایت ہے کہ جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پہ اٹھ جائے گا، جبکہ آتھینٹک بھی نہیں ہے. جب بھی ہمارے یہاں ہر روایت کو پرکھا جاتا ہے، علامہ مجلسی کے زمانے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ایک ایک روایت کو پرکھ کے اپنی کتاب کے اندر لکھتے، اس میں بہت وقت درکار تھا، اور حدیثیں مٹائی جا رہی تھیں تو جمع کرنا مقصد تھا، تو بعد والے نے تحقیق کر کے صحیح طور پر صحیح کو غلط سے الگ کر لیا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا، اور زبان کو کنٹرول رکھنا پڑے گا کہ احادیث کے معاملے میں بھی، قرآنی آیات کے معاملے میں بھی ذرا توقف کریں، اور غور و فکر کر کے علمی طریقے سے جانچ کر پھر کسی کے سامنے بیان کریں، تو پھر ہمیں کہا جائے گا کہ ہاں ہم نے صحیح اس کا حق ادا کیا. اچھا اب یہ تو بات اپنی جگہ پر ہو گئی، اب آ جائیے جھوٹ کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو ہم جھوٹ کہیں گے اور کس کو نہیں. جھوٹ کی ویسے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الاخبار بما لیس واقع، ایسی بات جو پیش نہیں آئی اس کو کہنا کہ چیز پیش آئی، جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو بیان کرنا، یہ جھوٹ کی تعریف. جھوٹ کی تعریف کہ جو واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو اس کو انسان اگر بیان کرے. اسی طرح سے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی آیت کا غلط ترجمہ بھی جھوٹ میں آتا، غلط ترجمہ اپنے طور پر بنا کر اپنے الفاظ میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میرے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں کہ بہت سی چیزیں فتنے کے ڈر سے بھی آپ کو نہیں دکھاتے، معاشرہ بھی اتنا زیادہ اس کو تحمل نہیں کر سکتا. بہت سے ہمارے ذاکرین کیسے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر اپنا مدعا اور مقصد صرف بیان کرنے کے لیے کہ جو نظریہ لے کر آئے ہم کسی طریقے سے اس آیت کو ٹھوک ٹھاک کے اپنے مطابق بنا لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے ہیں کتنے صاحبان حرم بے توفیق. تو بہرحال بجائے کہ قرآن کی بات کو لیا جائے، اپنی بات کو قرآن کے اوپر تھوپتے ہیں اور قرآن کی آیت کا غلط سلط ترجمہ بنا کے اپنے مطابق، اسی طرح سے احادیث مبارکہ کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنا کوئی مدعا اور مقصد ثابت کرنا، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. اچھا دیکھیں، جھوٹ حرام ہے خواہ زبان سے بولا جائے، جھوٹ یہ بھی حرام ہے، خواہ جھوٹ اشارے سے بولا جائے. حسن، زبان سے جھوٹ کی کیا مثال ہے؟ جیسے آپ نے کوئی بھی چیز آپ بیان کی جو کہ جھوٹ تھی، کل آپ مانگی تھی نہیں میں کل مانی گئی تھی، جھوٹ ہو گیا، یہ زبان سے جھوٹ ہے. اشارے سے بھی جھوٹ ہوتا ہے، مثلا کوئی پوچھے کل تم وہاں گئی تھی اور آپ نفی میں گردن ہلا دیں اپنی کہ نہیں میں تو نہیں گئی، اور آپ کہیں گے بھائی میں نے جھوٹ تھوڑی بولا، میں نے تو گردن رائٹ لیفٹ کی تھی مثلا، نہیں یہ بھی جھوٹ ہے، چاہے اشارے سے ہو. اچھا خواہ قلم کے ذریعے جھوٹ ہو، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھوڑی تھا، میں نے تو لکھا تھا، تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. اچھا جھوٹ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے، خواہ دوسرے کا بنایا ہو تب بھی جھوٹ ہوتا ہے. آپ کہیں بھائی میں نے خود تھوڑی جھوٹ بنائی، تو اس نے مجھ سے کہا تھا، نہیں یہ بھی نہیں. آپ کو اگر پتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا تو آپ اس بات کو آگے نہیں بیان کر سکتی. خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ کسی دوسرے کا بنایا ہوا ہو، ہر صورت میں جھوٹ. خواہ جھوٹ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے، جھوٹ ہوتا. ابھی تفصیل اس کی آئے گی کہ مذاق والا جھوٹ میں کوئی جو گنجائش ہے وہ کہاں نکلتی، لیکن خواہ سنجیدگی سے بولا جائے جھوٹ. بہت سے لوگ بڑے سنجیدہ منہ بنا کر اور کوئی بھی جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو پھر ایک دم سے ہنس کے کہتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہا تھا. نہیں، جھوٹ لکھا گیا، جس کی خاص ہے بھی آگے چل کر تفصیل آنے والی ہے. تو خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے. جب بھی روایتوں میں جملہ آیا ہے کہ اتقوا الکذبا الصغیرہ من هو الکبیر جدا وحزلا، جھوٹ سے بچو خواہ چھوٹا جھوٹ ہو خواہ بڑا جھوٹ. الصغیرہ من هو الکبیر، چاہے چھوٹا جھوٹ ہو چاہے بڑا جھوٹ ہو، جدا وحزلا، خواہ سنجیدگی سے بولا جائے خواہ مذاق میں بولا جائے، جھوٹ ہوتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذب و ان کان مازحا، روایتوں میں ہے کہ لعنت تو جھوٹے پر خواہ مذاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا. لا یجد عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب جدا و حزلا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا، چوتھے امام فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کتنی گرمی ہو رہی ہے، آپ کے درود سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. لعنت ہو جھوٹے پر خواہ مذاقی میں کیوں نہ جھوٹ بول رہا ہو، اور کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے. لا یجد عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب جدا وحزلا، جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، سنجیدگی سے بولنے والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے اور مذاق والا جھوٹ بھی ترک نہ کرے. اور قیامت کی نشانیاں جب بتائی جا رہی تھیں اس وقت بھی یہ کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جھوٹ مذاق بن جائے گا. ہاں مذاق میں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جس کو ہم مزاح کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی روایت ہے. اہل سنت کی جو روایت ہے تو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہمارے ہاں بھی پیغمبر فرماتے ہیں انا زائم و بیتن فی آل الجنہ و بیتن فی وسط الجنہ و بیتن فی ریاض الجنہ لمن ترک المرا و ان کان محقا و لمن ترک الکذب و ان کان حزلا و لمن حسن خلقو. پیغمبر، اچھا تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں ہماری روایت اور ان کی روایت میں، لیکن تقریباً بات ایک ہی کہی گئی. انا زائم، فرماتے ہیں پیغمبر میں ضمانت لیتا ہوں جنت انا ضعیم و بیتن فی اعلی الجنہ، جنت میں اعلی درجے میں ایک مکان کی. لمن ترک المرا و ان کانا محقا، جو جھوٹ کو ترک کرے، جو جھگڑے کو ترک کرے خواہ وہ حق پہ کیوں نہ. دیکھیے بہت بڑی بات ہے، اس پہ پورے ایک نشست ہو سکتی، کہ جو جھگڑے کو ترک کر دے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. لوگ ناحق اپنے چیز کوئی چیز لینے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا حق بھی چھوڑ دو اگر جھگڑا زیادہ ہو رہا ہو. گھروں میں اگر اس بات پہ عمل کر لیا جائے تو بہت سے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. کوئی ایسا قارون کا خزانہ ہاتھ سے نکلا نہیں جا رہا ہے کہ اگر ہمیں فلاں چیز ہمیں نہیں ملی. وہ بیتن تھی وسط الجنہ، جنت کے درمیانی درجے میں مکان کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کس شخص کے لیے، لمن ترک الکذبہ و ان کان حزلہ. تو اہل سنت کی روایتوں میں ماضیہ کا لفظ ہے، ہماری جو کتاب ہے اس میں حزلہ کا لفظ. جو جھوٹ کو ترک کرے خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. پیغمبر کہہ رہے میں درمیانی درجے میں مکان کی ایک ضمانت لیتا ہوں. وہ بیتن فی ریاض الجنہ، میں جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کی ایک ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی زیادہ روایتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مذاق کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو بھی ترک کرنا چاہیے. البتہ جو گنجائش نکلتی ہے وہ مسائل کے سلسلے میں آگے آنے والی. تو دیکھیے اب جھوٹ میں نے بیان کیا کہ خواہ اپنا بنایا ہوا ہو خواہ دوسرے کا ہو، خواہ زبان سے ہو خواہ اشارے سے ہو خواہ قلم سے ہو، خواہ کسی کو ڈرانے کے لیے بولا جائے. جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ برابر والے کمرے میں جو کتا بیٹھا ہے اللہ بابا ہے تمہیں کھا لے گا آ کر. یہ بھی جھوٹ ہے. ابھی آگے چل کے اس کے فقہی مسائل بھی آئیں گے کہ کیا کیا جائے. پھر تو خواہ ڈرانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے، خواہ رلانے کے لیے بولا جائے تب بھی جھوٹ ہے. بہت سارے ذاکرین حضرات یا ذاکرات بھی کچھ ایسے خود ساختہ مصائب پڑھتے ہیں کہ جو کہ خود سے بنائے ہوئے ہیں. میرے اپنے رشتہ دار کے گھر ایک صاحب جو اندرون پنجاب سے کہیں مجلس سے پڑھا کرتے تھے وہ آ کر ٹھہرے، تو انہوں نے وہ بھی ذاکر ہیں، انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے کچھ مجلس وغیرہ کے پوائنٹس تو لکھوا دیں. انہوں نے کہا لکھو، پھر مصائب بیان کرنے شروع کیے. وہ خاتون بھی حیران و پریشان، کیسے مصائب تم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے؟ کہ انہوں نے مثلا فاطمہ کبریٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ سیندور جو ہے وہ اپنی مانگ میں لگایا اور پتہ نہیں کیا کہ جو ہم نے کبھی بھی نہیں سنے. وہ حیران پریشان کہ یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ لو یہ کسی کتاب میں تھوڑی پڑھیں، یہ تو میں ویژولاز کرتا ہوں کہ کیا ہوئے ہوں گے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. یہ ان کی بات ہے کہ جو باقاعدہ شہروں سے بلوائے جاتے ہیں باقاعدہ مجلس سے پڑھنے کے لیے، اتنا وقت نہیں ورنہ بہت سی چیزیں آپ کو دکھاتا بھی. تو خواہ رلانے کے لیے بولا جائے، اب اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی کہ کہاں گنجائش نکلتی ہے کس انداز سے زبان حال میں. خواہ رلانے کے لیے بولا جائے، خواہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بولا جائے جبکہ وہ بڑائی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، اپنے خاندان کی بڑائی کو ظاہر کرنا جبکہ ہم اتنے بڑے ہوں نہیں. یا مثلا وہ جو جھوٹ سب سے زیادہ کامن، سب سے کامن کون سا ہے؟ کہ مثلا گھر پہ کوئی صاحب ملنے آئے جو ہمارے ناپسندیدہ ہیں، بچے سے کہلوا دیے جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں، یا فلاں صاحب گھر پہ نہیں. تو اب اس موقع پر کیا کیا جائے؟ واقعی بہت سے لوگ اس طرح کے چپکنے والے ہوتے ہیں کہ آ گئے تو جانے کا نام نہیں لے رہے. جو استخارے کی ہماری گفتگو ہوئی تھی آپ لوگوں کی تو نہیں، اس سے پہلے جو کلاسز ہوئی ہیں ان کے اندر ہوئی ہے، تو اس میں ایک واقعہ بھی میں نے سنایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے کسی ہر جگہ جانے سے پہلے استخارہ کرتے تھے، جس کے گھر چلے جاتے تھے وہاں سے واپس جانے کے لیے استخارہ کرتے تھے، اور استخارہ دو تین روز تک بھی منع آتا رہا تو انہیں کے گھر قیام کرتے تھے مثلا. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے، ان کو کیسے نکالا جائے؟ یہ جب آ جائیں گے نہیں ملنا چاہتے، ہمارا وقت ضائع کریں گے. اب کیا کیا جائے یہ اسلام بتائے گا. دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ مسائل شریعت کو تفصیل سے حاصل کرنے میں آپ لوگوں کا فائدہ، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور ایک گلٹی کانشیس جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے خلاف ورزی کر دی، ایک روحانی خلفشار اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اگر علم صحیح طور پر ہو. اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں آگے کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ کون سی چیزیں ہیں وہ ابھی آگے چل کر آنے والی. ایک اور موقع پیش آتا ہے کہ مثلا ہم کسی کے گھر گئے اور کھانے کا وقت ہے بالآخر، اور انہوں نے کہا کہ آئیے کھانا کھائیے. اب दो ही सूरतें हैं, या तो हम उससे कहते हैं नहीं नहीं हमें भूख नहीं, जबकि हमने खाना नहीं खाया, वो भूखे हैं तो अभी झूठ हो जाएगा, या ये कि नदीदों की तरह से जहां हमें ऑफर मिले फौरन हम खाना खाने बैठ जाएं, ये भी शाइस्तगी के खिलाफ लगता। उसकी तरह तो नहीं एक साहब जो ट्रेन में सफर किया करते थे और खाना साथ में नहीं रखते थे, सिर्फ लीमू एक साथ में रखते थे कि जहां किसी ने टिफिन खोला ट्रेन में फौरन वो आते थे और लीमू ला के छिड़क दिया करते थे उसमें। वो कहता था आइए आइए आप भी बैठ जाइए, इस तरह से वो भी साथ में बैठ के खाना खा लिया करते थे एक लीमू के बदले में खाली। तो या तो इस तरह की किसी की नेचर हो तो चले फिर वो खा पी ले हर जगह जाकर, लेकिन तहजीब और शाइस्तगी के खिलाफ है। अब क्या करें, एक तरफ झूठ है और दूसरी तरफ इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती, इसका जवाब भी आगे आने वाला। अच्छा, इसी तरह से पैगंबर इस्लाम की जब शादी हजरत आयशा से हुई थी, तो हजरत आयशा जब रुखसत होकर पैगंबर के घर आई तो उनके साथ हजरत अस्मा बिनते उमैस भी थी, अस्मा जो जाफर तैयार की भी जौजा रह चुकी थी। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस साथ आई थी। इस तरह औरतों के साथ होता है कि जब शादी होती है तो मैके से भी कुछ खवातीन साथ आती, कुछ औरतें भी साथ आई अस्मा के। पैगंबर इस्लाम ने दूध का एक बर्तन लिया, उस जमाने में देखिए दूध एक मुकम्मल गजा भी समझी जाती थी। अब आप आम जो माशरा है उसकी तरह नहीं कि मामूली सी चीज समझी जाए, खाना अलग हो और दूध अलग हो। मसलन जैसे बहुत से लोग जो चिकन टिक्का की अगर उनकी दावत की जाए किसी जगह तो कहते हैं भाई खाने में क्या है, वो कहते हैं चिकन टिक्का, कहते हैं खाना खाने के बाद हम लोग चिकन टिक्का वगैरह खाते हैं, आपने कौन सी दावत की। तो बाद वक्त इस तरह की भी सूरत हाल होती है कि पैगंबर ने दूध दिया और कहा कि सब औरतों को पिला दो। अच्छा, अस्मा जब दूध का बर्तन लेकर औरतों के पास गई तो औरतों ने अजराहे तकल्लुफन और मुरवतन कहा नहीं नहीं हमें भूख नहीं। पैगंबर को जब ये बात पता चली तो पैगंबर एकदम से गुस्से में आ गए और कहा कि खबरदार अपने भूख और झूठ को एक जगह जमा ना करो। अस्मा ने कहा कि या रसूलल्लाह के इतना कहना भी झूठ में लिखा जाएगा। पैगंबर ने कहा यानी जब किसी को भूख लग रही है और खाना मिल रहा है उसको तो वो कैसे कह रहे कि मुझे भूख नहीं। अच्छा, अब वो क्या करे ये एक और अभी जो हम जो तरीके बताएंगे उसके अंदर ये चीज आएगी। अभी तो मैं एक मुकदमा बनाता जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, फिर सब चीजों को हम रिकॉल करके उसका हल बताएंगे। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस का वाकई एक मुकाम भी कहलाता हजरत अस्मा बिनते उमैस का। तो बहरहाल अच्छा, इसी तरह से जाली और झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाना और उसके मुकाबले में फिर कोई क्लेम करके कोई चीज, मसलन अपनी तनख्वाह जो कट गई है वो हमें वापस मिल जाए, तो ये सब चीजें करना जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देके, ये भी झूठ के जुमरे में आता है जबकि हम वाकईतन बीमार नहीं थे और हमने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अगर बनवाया हुआ है। अच्छा, अब तकरीबन 13-14 ऐसे मुकामात हैं कि जहां झूठ बोलने की इजाजत है। अभी तक तो हमने वो मुकामात बयान किए ज्यादातर के जहां पर ज्यादातर ये जुमला आ रहा था कि ये हराम है हराम है हराम, लेकिन अगर आपको ये 14 मुकामात पता चल जाएं तो बस इसके अलावा जितनी जगह होंगी वो सब हराम होंगी। तो आपको मुस्तस्नियात या एक्सेप्शंस जहां झूठ बोलने की इजाजत है वो आज हम बयान करेंगे। इसमें जो सबसे पहला मुकाम है वो है इस्लाह मोमिन के लिए। इस्लाह मोमिन के लिए दो मोमिनों या दो मोमिनात में आपस में कभी कोई झगड़ा हो जाए, ताल्लुकात खराब हो गए उनके आपस में, तो उस मौके पर उनके दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना, इन्नल्लाह अहब्बल किज़्बा फिस्सलाह व अबग़ज़ा सिद्क़ा फिल फसाद। परवरदिगार ऐसे झूठ को पसंद करता है जो लोगों में सुलह करा दे बनिस्बत ऐसे सच के जो लोगों में जुदाई डाल दे। हदीसों में है बाकायदा, इन्नल्लाह अहब्बल किज़्बा फिस्सलाह व अबग़ज़ा सिद्क़ा फिल फसाद, यानी इस तरह का झूठ जो लोगों में सुलो सफाई करवा दे ये परवरदिगार को पसंद है बनिस्बत ऐसे सच के जो फितना परवरी का सबब बन रहा हो, जो झगड़े करवा रहा हो आपस में। जी हाँ, इन्होंने मुझसे कहा था आपके मुतालिक ये बात, जी हाँ मैं गवाही देती हूँ उन्होंने फला मौके पर आपके लिए ये बात कही थी, ये अब क्या ये ऐसा सच है कि जो लोगों में जुदाई डलवा रहा है। इस्लाह मोमिन के लिए, लोगों में सुलो कराने के लिए इसकी इजाजत है। मसलन आप किसी मोमिना के पास गए, दो मोमिनात में आपस में झगड़ा हुआ, आप कहेंगे भाई तुम बिला वजह ही उसके इतने खिलाफ हो, जब मैं वो गई थी तो वो तो बहुत तुम्हारी तारीफ कर रही थी और बड़ी नादिम थी कि हमारे दरमियान आपस में इस तरह के इख्तलाफात क्यों हो गए। अब उसके दिल में भी जरा उसके लिए कोई नरम گوشہ پیدا ہو جائے گا. تو کبھی ایسی صورتحال میں ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت مل جاتی. البتہ کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں یہ بھی آگے چل کر ایک خاص عنوان کے تحت ہم بیان کرنے والے. اور باقاعدہ امیر المومنین کو جو پیغمبر اسلام نے وصیتیں کی تھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اس میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یا علی ثلاثو یحسن فیہن الکذب المکیدۃ فی الحرب وعدتک زوجتک والاصلاح بین الناس. اے علی, تین باتوں میں جھوٹ بولنا بہت اچھا ہے. ثلاثو یحسن فیہن الکذب, تین چیزوں میں جھوٹ بولنا اچھا ہے. المکیدۃ فی الحرب, جنگ کے موقع پر دشمن کو دھوکہ دیتے وقت. وعدتک زوجتک, بی بی سے جھوٹا وعدہ کرتے وقت. ابھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گا, اس کو وہ مت سمجھیے گا کہ اس کے کیا معنی ہیں. یہ علماء کا نظریہ سلسلے میں کچھ اور ہے کہ یہاں پر کیا بات بیان کی. ویسے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک ثابت بھی ہے, کہ عام طور پر اس وعدے کے متعلق بات نہیں کہی گئی ہے جو عام طور پر مثلا جا رہا ہو کہ بیگم انشاءاللہ آج تنخواہ ملے گی تمہارے لیے, میں ضرور فلاں کپڑے لے کر آؤں گا اور یہ دماغ میں ارادہ ہو کسی طریقے سے ٹال دوں گا مثلا. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اصل میں معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی دو بیویاں اور دونوں کو وہ زیادہ اس بات کو کہے کہ تم سے ہی میں زیادہ محبت کرتا ہوں مثلا, یہ والا یقین اور اطمینان دلائے جبکہ اس کے دل میں کوئی اور بات ہو, تو بھی وہ ان معنوں کے اندر کچھ علماء نے جو اس کی تشریحات کی ہیں کہ شاید اس کے معنی یہ ہوں. لیکن ویسے علماء کے نزدیک اس قسم کی روایتوں کا معیار کیا ہے آگے چل کر آنے والا ہے. ہر چیز آگے جا رہی ہے, آخر میں بہت ساری چیزیں کہیں نہ جمع ہو جائیں. خیر, تو یہ ایک چیز ہو گئی لوگوں کے درمیان سلو صفائی کے لیے. دوسری چیز ہے جہاں پر اجازت ہے جھوٹ بولنے کی. جی ہاں, وہ بھی آگے آ رہا ہے. ہاں رک جائیے ذرا, مجھے میرے پاس سب ہے, میں ترتیب. آپ نے دیکھا کہ وہ تو پیغمبر کی حدیث میں بات آ رہی ہے نا, میں ابھی اس حدیث کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا. ہماری پہلا تھا کہ لوگوں میں سلو کرانے کے لیے وہ بات ہو گئی. اب دوسری چیز جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ ہے دفع ضرر کے موقع پر, یعنی جس وقت کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس وقت. یہ دوسری چیز ہے, وہ تو حدیث کی بات الگ تھی, وہ بھی ہم ابھی فی الحال بیان نہیں کر رہے. اس کا مفہوم کچھ اور ہے جو ابھی آگے چل کر آنے والا. نقصان سے بچنے کے لیے کبھی دیکھیں کیسے فتنے ہو جاتے ہیں شہروں کے اندر. اتنا زبردست کوئی فتنہ فساد ہو گیا معاشرے کے اندر اور پکڑ پکڑ کے, مثلا جیسے ہمارے لیاقت آباد کے بہت سے فسادات ہوئے تھے, فرقہ وارانہ فسادات. اب لوگ پکڑ پکڑ کے مثلا نام پوچھ رہے ہیں کہ نام بتاؤ, کیا ہم نے صحیح نام بتا دیا تو جناب فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں کیونکہ, اور ہو سکتا ہے میں مار دیا جائے. ایسے موقع پر نقصان سے بچنے کے لیے, یا کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہونے جا رہا ہے ہمارا, اگر ہم نے بول دیا تو ہماری گاڑی جلا دی جائے گی, گھر جلا دیا جائے گا مثلا, یا کوئی اور اس طرح کا نقصان, تو اس موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نقصان سے بچنے کے لیے. تیسری چیز ہے جنگ کے موقع پر, جو بھی وہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ المکیدۃ فی الحرب. جنگ کے موقع پر دشمن کو مثلا دھوکہ دیتے وقت, آپ کو پتا ہے کہ دشمن کے بہت سارے دشمن کے علاقوں میں جو مسلمان حکومتوں کے جاسوس رہتے ہیں, پیغمبر اسلام کے خود اپنے جاسوس مختلف جگہوں پہ ہوا کرتے تھے, جو ساری خبریں لا کر پہنچاتے تھے. جاسوس کیا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کو سچ بات بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا جاسوس ہوں اور کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہوگا؟ وہ نہیں, وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, بھیس بدل کر رہتے ہیں, ناموں کو تبدیل کر کے رہتے ہیں. تو اس موقع پر خاص طور پر یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو جنگ کے موقع پر, اچھا جنگ جس وقت جنگ ہو رہی ہو اس وقت دشمن کو دھوکہ دیتے ہو, یہ نہیں کہ مثلا جیسے عام طور پر جنگ ہو رہی ہوتی سرحدوں کی طرف, مثلا ہم یہ کہیں کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں سرحد میں فرنٹ جو بالکل ہماری فرنٹ لائن ہے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے, اور ہم کراچی میں بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے بھائی جنگ کے موقع پہ تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے, یعنی یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے, جیسے وہ بات یاد آ گئی مجھے مولانا محترم ایک ہے ہمارے دوست, انہوں نے بات یاد دلائی کہ بھائی آپ نے درس میں وہ چیز بیان کی تھی کہ اجازت ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو شادی کی نیت سے جب دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, پردہ اتروا کے بھی دیکھ سکتا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا اس وقت متوجہ کرایا جو پوائنٹ میں بیان کرنا بھول گیا تھا, کہ یہ اجازت فقط لڑکے کے لیے, اس کے ابا حضور کے لیے نہیں ہے, اس کے بھائیوں کے لیے نہیں ہے مثلا. لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. وہ دیکھنے کی اجازت تو پوری فیملی لے جا کر اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے لڑکی, اور وہ بے پردگی ہے. صرف اور صرف اس لڑکے کو اجازت ہے شادی کے لیے آیا ہے کہ وہ پردے سے کچھ پردہ اتروا کے اس کو دیکھنے کی اجازت, لیکن یہ ہر شخص کو اجازت نہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے ادھر اور ہم بیٹھ کے کراچی کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. دشمن کو دھوکہ دینے کے معنوں کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے. اچھا اسی طرح سے تیسری چیز ہے, چوتھی چیز کہ جب اس کی اجازت ہے, اور وہ ہے محاورے اور مبالغے میں. محاورہ اور مبالغہ, مثلا آج مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں نے پوری پلیٹ صاف کر دی, اور کوئی صاحب لے آئے کانویکس لینس اور دکھائیں گے, دیکھیے ایک دانہ تو لگا رہ گیا نا, یہ آپ نے خلاف واقعہ بات بیان کی, آپ نے کہا پوری پلیٹ جو ہے صاف کی, دیکھیے ایک دانہ تو پھر بھی بچا رہ گیا. تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی محاورتن اس نے کہا آج مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں تین پلیٹیں کھا گیا, کوئی صاحب لے کے آئیں گے تم نے کھانا کھایا, پلیٹیں تو ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں, کہاں کھائی ہیں تم نے. تو یہ کہا جائے گا کہ محاورے کے اندر یہ شخص کہہ رہا ہے بات, ٹھیک ہے نا. تو اس کا خیال رکھنا, اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا, محاورہ ہو یا مبالغہ ہو. کیا جیسے وہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہیں ذرا انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں, یہ کہہ کے چلا گیا. تین دن بعد آئے گھر جا کے بھول گیا, تین دن بعد آئے تو دیکھا پیغمبر وہیں پر کھڑے ہوں, اور کہا کہ اشرف تو نے بہت زحمت میں ڈالا ہے لیکن کیونکہ تجھ سے وعدہ کر لیا تھا لہٰذا نہیں گیا. اب اس کے یہ معنی نہیں کہ پیغمبر تین دن اور تین رات مستقل وہاں پہ کھڑے رہے ہوں گے, نماز کے لیے نہیں گئے ہوں گے, گھر والوں سے ملنے نہیں گئے, نہیں, ضروری کام سارے انجام دے کے پھر واپس آ گئے ہوں گے کہیں کہ وہ شخص نہ آ جائے. تو اب دیکھیے یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ محاورے میں ہوتی ہیں, مبالغے میں ہوتی ہیں. تو اس کا زبانوں کے اندر خیال کیا جاتا ہے, اگرچہ جھوٹ کی تعریف پہ پوری اتر رہی ہوتی ہیں. جھوٹی بات بیان کرنا, آپ نے پلیٹ کہاں کھائی, آپ نہیں کہتی کہ بھائی یہ روڈ کہاں جاتی, روڈ تو کہیں پہ بھی نہیں جاتی, ہم راستہ چلتے روڈ تو اپنی جگہ پہ مثلا رہتی. تو یہ سب محاورے شمار ہوتے ہیں. تو محاورے اور مبالغے میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت. آج میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کے دانت کھٹے کر دی. اب یہ نہیں کہ ہم دانتوں کا اس کے کیمیکل ایگزامینیشن کرائیں, اس کی پی ایچ معلوم کروائیں کہ اس کے دانت کھٹے ہوئے یا نہیں ہوئے, تو یہ معنی مراد نہیں ہوتے, اسے محاورہ اور مبالغہ کہا جاتا ہے. پانچویں چیز ہے مجاز میں جھوٹ بولنا. مثلا کسی بھی بہادر شخص کو شیر کہہ دینا, ارے وہ تو شیر ہے, شیر دیکھا جائے تو شیر تو ایک جانور کا نام ہے, یہ تو جھوٹ بول دیا آپ نے. جو چار پاؤں کے اوپر چلتا ہے, یہ مثلا دو پاؤں کے اوپر چلنے والا آدمی اشرف المخلوقات ہے, اس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں, نہیں مجازن کہہ رہے ہیں. یا کسی بھی جو ذرا کمزور دل کا آدمی ہے, اس کوئی بزدل ہے مثلا, اس کو کہنا یہ چوہا ہے چوہا, تو یہ مجازن آپ نے کہا ہے. جائز تو ہے یہ, لیکن اس طرح سے لوگوں کو کہنا, ہو سکتا ہے یہ پھر دوسرے معنوں میں چلا جائے گا, لوگوں کو برے القاب سے پکارنا, اس کا گناہ ملے گا چاہے جھوٹ کا گناہ نہ ملے. تو بہرحال مجاز میں جھوٹ بولنے کی اجازت. نمبر چھ, مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت. مثال, بشرط مثال کسی نیکی کی اچھائی کے لیے ہو, کسی برائی کی مذمت کے لیے ہو, یا خدا کی معرفت و حکمت بیان کرنے کے لیے دی جائے. مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت. شرط یہ ہے کہ مثال کسی نیکی کی اچھائی کے لیے ہونی چاہیے, یا کسی برائی کی مذمت کے لیے ہو, یا خدا کی معرفت و حکمت بیان کرنے کے لیے دی جائے. عمومی زندگی میں عرفن بھی اگر بہت سی مثالیں سے آپ کہتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں کسی جگہ جا رہا ہوں اور وہاں ایسا ہو جائے تو بتائیے پھر آپ کیا کریں گے. تو مثلا بہت سی مثالیں آپ خود ہی اپنے محاوروں کے اندر, اپنی عام زبان کے اندر بہت ساری چیزیں مثالوں کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں مثال تو بالکل جھوٹ بات بیان کی آپ نے. تو مثال میں دیکھیے, جیسے کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان کی تھی, حاکم شام کا ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے دربار میں کسی بھی شخص سے کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے اور علی کی برائی بیان کرے, کوئی شخص بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور امیر المومنین کی برائی کرنے لگتا تھا. اچھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ امام حسن کو بھی بلاتا تھا دربار میں, اور امام حسن جاتے تھے اور جو بھی برائی کر رہا ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے. اچھا ایک دن ایک شخص کو آگے میں شام نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور علی کی برائی کرو. اس کا نام تھا عمر ابن عثمان. اس کا نام تھا اس شخص کا عمر ابن عثمان. اب اس نے امیر المومنین کی برائی کرنی شروع کر دی. امام حسن کو غصہ آ گیا, کہا اے شخص تو جس ڈھٹائی کے ساتھ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تجھے تو اس کا حق ہی نہیں. دیکھیں حق تو ان افراد کا بھی نہیں تھا جو اس سے پہلے برائی کر رہے تھے, لیکن بہرحال دشمن علی ہونے کے حوالے سے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت تو تھی. اگرچہ امیر المومنین اس پہ بھی ناراض ہوتے تھے کہ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ میرا نام حاکم شام کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا ہے. یعنی علی کی اس سے زیادہ مصیبت علی کے اوپر کیا ہوگی کہ بدنام زمانہ شخص کا نام امیر المومنین کے ساتھ لیا جانے لگے. تو بہرحال دشمنی علی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کا بھی کوئی جان پہچان والی ہو, آپ کی برائی کر رہی ہو جس سے آپ کی لڑائی جھگڑا ہو, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلیں اس سے میرا جھگڑا چل رہا ہے. لیکن ایک ایسی راہ چلتی ہوئی روڈ پہ جانے والی ہے کوئی ایسی جس سے آپ کا دور دور کا تعلق اور واسطہ نہ, وہ برائی کرے تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا. کہا اے شخص اے عمر ابن عثمان تو جس ڈٹائی کے ساتھ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تجھے تو اس کا حق ہی نہیں. تیری مثال تو اس مچھر کی سی مثال. اب دیکھیے امام حسن نے مثال بیان کی, مثال میں جھوٹ نہیں ہوتا. اگرچہ دیکھا جائے جھوٹ کی تعریف پہ پوری اتر رہی ہے. کہ شخص عمر ابن عثمان تیری مثال اس مچھر کی سی مثال ہے جو کھجور کے درخت پر آ کر بیٹھ گیا, تھوڑی دیر بیٹھا رہا جب اڑنا چاہتا تھا تو کھجور کے درخت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اے کھجور کے درخت ذرا مضبوط ہو جا, ایسا نہ ہو کہ میرے اڑنے سے تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے. تو کھجور کے درخت نے کہا مچھر تیرے تو آ کر بیٹھنے کا مجھے پتا نہ چلا تو اڑ کے جانے کا کیا پتا چلے گا. اے عمر ابن عثمان تیری مثال اس مچھر کی سی مثال. اب نہ تو ایسا کوئی مچھر تھا مثلا, نہ ایسا کوئی کھجور کا درخت تھا, نہ ان کے درمیان ایسا کوئی مکالمہ ہوا, لیکن مثال میں ایک برائی کی مذمت کے لیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان کی. تو اس کو ہم کہتے ہیں مثال میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, بشرطے کہ وہ شرطیں بھی اگر پوری ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. تو پھر خلاف واقعہ بات اس مثال کے ذریعے بیان کی جا سکتی. ساتواں مقام ہے زبان حال. زبان حال یہ سب سے زیادہ ذاکرین اور ذاکرات اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے. زبان حال کے معنی ہے کہ ایک چیز پیش نہیں آئی, لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں وہ چیز پیش آ سکتی تھی. مثلا آپ نہیں کہتی کہ مجھے اتنا اس پہ غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں. مثلا دیکھا جائے تو یہ آپ نے کہا نہیں ہے, زبان سے نہیں کہا تھا آپ نے, لیکن کسی کو بھی آپ بیان کرتی ہیں تو زبان حال کے طور پہ گویا آپ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ہاتھ اگر یہ خاتون لگ جائے تو میں نہ چھوڑوں گی نہیں مثلا. ویسے آپ عمومی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال میں میں نے بات بیان کی, اور مثال میں آپ نے سنی لیا کہ جھوٹ سچ نہیں ہوتا, تو مثال پہ بیان ہی عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جیسے کہ ذاکرین اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب 11 محرم کا قافلہ چل رہا تھا اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سوار ہونے کی باری آئی, کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کا رخ کیا, فرات کی طرف رخ کیا اور کہا کہ عباس کاش تم ہوتے تو سوار کراتے. تو یہ کسی بھی روایت میں جملہ ہے نہیں شہزادی کا, لیکن ذاکرین اس کو پھر بھی پڑھتے ہیں زبان حال کے طور پر. یعنی اتنی خستگی ہو چکی تھی 11 محرم کو, اور وہ واقعہ ان کو یاد آ رہا تھا کہ جب چلی تھی مدینے سے تو کس شان و شوکت کے ساتھ سوار کرانے والے افراد تھے, اور آج جو یہ صورتحال ہو گئی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہو گیا, تو فرات کا رخ کیا اور کہا کہ عباس تم ہوتے تو سوار کروا دے. یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حالت زار ایسی ہو گئی تھی دکھ تکالیف آرام مصائب پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے کہ گویا زبان حال سے وہ کہہ رہی تھی کہ عباس تم ہوتے تو سوار کراتے. اس کو کہتے ہیں زبان حال. جیسے آپ نہیں پڑھتی کہ زلزلہ نے آ کر کہا, تو زلزلہ نے زبان سے نہیں کہا. یا بہت سے محتاط ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ زلزلہ نے زبان بے زبانی سے یہ کہا. یہ صحیح ہے کہنا زبان بے زبانی سے یہ کہا, یعنی گویا زلزلہ کی حالت یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا. تو اس طرح کر کے بہت سارے جملے کہے جا سکتے ہیں زبان حال کے طور پر، لیکن اس میں محتاط جملے استعمال کرنے چاہیے، اور کسی کو یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے یا مثلا شہزادی نے یہ الفاظ بھی عین ہی ایسے کہیں، کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ اس جملے میں ہونا چاہیے جس سے زبان حال ہونے کا پتہ چلے. جیسے بہت سارے ذاکرین نے آپ نے سنا ہو کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید شہزادی نے اس وقت یہ کہا ہو، اور مسائد کے طور پر آپ نے بیان کر دیا تو خلاف واقعہ بات بھی نہیں ہوئی اور زبان حال بھی اس کے اندر آ گئی کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ شاید اگر ایسا موقع ہوتا تو شاید وہ یہ کہہ دیتی. آپ نے سنا ہوگا بہت سے ذاکرین یا ذاکرہ اس طرح جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی زبان حال کے طور پر تاکہ جھوٹ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ورنہ خلاف واقعہ بات ہو جاتی. جیسے اکثر جو محتاط علماء ہیں اس میں بڑے سخت گیری کے بھی قائل ہیں. ایک ذاکر کسی جگہ مثلا مجلس پڑھ رہے تھے ایران میں، تو ذاکر نے یہ پڑھا، علماء بھی آپ کو پتا ہے کہ مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں، علمی ماحول ہو تو یہ باتیں اس میں ہو جاتی ہیں. تو ذاکر نے کہا کہ امام نے حضرت زینب سے کہا یا زینب تو فوراً ان عالم نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے دو دفعہ کیسے کہا، امام نے فقط ایک دفعہ یا زینب کہا تھا. تو بہت سے اس طرح کے محتاط علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم ابھی زبان حال کے طور پر اس میں اتنی مثالیں پورے ڈیڑھ دو گھنٹے کی مثالیں اس میں بیان ہو سکتی ہیں کہ واقعات کربلا میں زبان حال، خاص طور پہ جو خواتین مجالس پڑھتی ہیں وہ یا تو اوتھینٹک مصائب پڑھیں یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں سیکھیں کہ جہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی وہ بچا سکیں اور جھوٹ کا گناہ ان کے اوپر لازم نہ آئے. اچھا اسی طرح سے 5-10 منٹ ہیں، اس کے بعد آپ کو وقفہ دے دیا جائے گا تھوڑا سا تاکہ آپ لوگ کچھ فریش ہو جائیں، کیونکہ آج اے سی کام نہیں کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور یہ پریشانی آپ لوگوں کو یقیناً ہو رہی ہوگی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو واقعات کربلا میں خواتین ذاکرات کو خاص طور پر یہ تمام باتیں سیکھنی پڑیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کرنے جائیں اور کوئی گناہ ان کے اوپر آ جائے. اس کے بعد آٹھواں مقام وہ ہے قصہ کہانیاں اور داستان. قصہ کہانیاں اور داستان، ظاہر ہے کہ سننے والے کو بھی یا پڑھنے والے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹی ہے، اور لکھنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹی کہانی لکھ رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھا جائے تو ساری کہانیاں اور قصے جھوٹے ہوتے ہیں جو خود سے بنائے ہوتے ہیں، جتنے آپ ڈائجسٹ پڑھتی ہیں سارے جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حرام نہیں ہے کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ یہ فرضی بات ہے. البتہ مثلا اگر کسی جھوٹے واقعے کو سچا واقعہ کہہ کے اگر آپ بیان کریں، سچی کہانیاں مثلا جو لکھی جاتی ہیں اس میں جھوٹی کہانی لکھ کے بھیجیں اور اس پر ٹیگ لگا دیں سچی کہانی کا، تو اب یہ جھوٹ اور حرام ہو جائے گا. پڑھنے والا اس کو سچی کہانی سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا سچا واقعہ سمجھ کے، اور جبکہ آپ نے لکھی جھوٹی کہانی، تو یہاں پر یہ بات غلط ہو جائے گی. لیکن کچھ بھی نہ لکھا ہو، بس کہانی لکھی ہو، فرضی بات بھی ہو تو اس میں چل جائے گا، کوئی حرج نہیں، تو اس میں اس بات کی اجازت ہے. البتہ پہلے زمانے کے کچھ علماء ہمارے سے گزرے جو اس کو بھی کہتے تھے کہ اس سے بھی احتیاط کی جائے، حتیٰ کہ علامہ مجلسی کا بھی ایک رجحان جھوٹے واقعہ جھوٹے قصے بیان کرنے پر، وہ بھی اس کی لگتا ایسا ہے کہ وہ حرمت کے قائل تھے. اس کے بعد نواں مقام ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں انشاء. دیکھیے عربی جملے جو ہیں، عربی جملے ان کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن دو اقسام میں بھی اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اخبار اور ایک کو کہتے ہیں انشاء. اخبار اور انشاء، اخبار ایسی خبر کو کہتے ہیں، ایسی بات کو کہتے ہیں جس کو سن کر آپ جھوٹ اور سچ کا پتہ چلا سکیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت مدرسۃ القائم میں بیٹھا ہوں، تو یہ بات جو ہے نا خبریہ جملہ ہے، یعنی اس میں احتمال صدق کس موجود ہے، یعنی یا تو یہ بات سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی. کیا تو میں اگر واقعی بیٹھا ہوں تو بات سچی ہے، اور نہیں بیٹھا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو بات جھوٹی ہو جائے گی. یعنی جس میں بات سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں اخبار. اچھا دوسری قسم ہے عربی جملوں کی جس کو کہتے ہیں انشاء، جس میں نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ سچ ہوتا، یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. چار ایسی چیزیں ہیں جملوں کے اندر جس میں جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا، وہ ہے سوال میں، دعا میں، حکم میں اور درخواست میں. یہ جملے آپ استعمال کر سکتی ہیں، بھی مثالیں دیتا ہوں. سوال انشائی جملہ، آپ نے سوال کر لیا مثلا، جیسا کہ وہ سنتی ہیں آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کہ شب ہجرت جب امیر المومنین بستر پر سوئے تھے اور اس کے بعد کافروں نے جب چادر ہٹائی تھی تو دیکھا رسول اللہ موجود نہیں بلکہ ان کی جگہ پہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، تو کہا کہ رسول اللہ کدھر ہیں؟ تو اچھا اب وہ اگر امیر المومنین یہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا، تو علم امامت سے تو ان کو پتا تھا کہ مثلا کہاں ہیں، اگر وہ کہتے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ مثلا فلاں جگہ پہ ہیں تو کافر جا کر پیغمبر کو نقصان پہنچاتے. اب کیا کریں، مولا نے انشائیہ جملہ استعمال کیا، کیا تم انہیں میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ سوال کر لیا، سوال ایسا جملہ جو انشائیہ ہوتا ہے، انشاء میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں واقعات کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو سوال کر لیا، سوال میں کوئی جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا. مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی خدا نخواستہ، وہ آ گئی لڑنے خاتون آپ سے، کیا تم نے میری غیبت کی ہے یا میری برائی کی ہے؟ آپ کہیں معاذ اللہ، آپ کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ آپ کی غیبت کی، کیا میں آپ کی غیبت کر سکتی ہوں؟ آپ نے سوچا کیسے کہ آپ نے میری غیبت کی؟ اچھا آپ نے اس سے سوال کر لیا الٹا، سوال میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہی نہیں، وہ تو انشاء ہوتا. یہ جملہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. یا مثلا جیسے گھروں میں ہوتا ہے کوئی چپکنے والا مہمان آ گیا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، مثلا نمک ومک بھی آپ نے ڈال کے دیکھ لیا جو آپ لوگ ٹوٹ کے کرتی ہیں، لیکن کسی طور پر جانے کا نام نہیں لے رہا. اب کیا کہتے ہیں اس سے، کیا آپ چائے پئیں گے؟ کیونکہ اگر ذرا سا بھی مناسب دماغ کا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس میں تو گزر رہا تھا، میں نے سوچا ایک نہ بنائیے، اور اٹھنے لگتا ہے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کیا آپ چائے پئیں گے، چاہے ہمارا دل چیخ چیخ کے کیوں نہ کہہ رہا ہو کہ ہم چائے نہیں پلائیں گے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہتی ہیں کیا آپ چائے پئیں گے تاکہ سنے کہ نہیں نہیں میں تو بس گزر رہا تھا تو چلتا ہوں. تو یہ آپ نے اس سے الٹا سوال کر لیا کہ چائے پئیں گے، اس میں کوئی جھوٹ اور سچ والی بات نہیں. یا مثلا خدا نہ خواستہ آپ فیل ہو گئیں کسی ایگزام میں، امتحان میں فیل ہو گئیں، اور کوئی آپ کی سہیلی آئی کہہ رہے میں نے سنا ہے تم فیل ہو گئیں، تو آپ کہیں کہ کیا بات کرتی، کیا میں فیل ہو سکتی ہوں؟ پورے سال تیاری کی تھی، کیا میں فیل ہو سکتی ہوں؟ آپ نے سوال کر لی. ہاں البتہ ٹریک ریکارڈ خراب ہے، وہ دوسرا سوال اگر پوچھ لیا کہیں گا ہاں پہلے بھی تم کئی دفعہ فیل ہو چکی، اب بھی ہو سکتی ہو، تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا، پھر کوئی اور جملہ سوچنا پڑے گا آپ کو. لیکن بہرحال آپ کا اس سے سوال کرنا کیا میں فیل ہو سکتی ہوں ایک سوال ہے، سوال جو انشاء ہوتا ہے اور انشاء کے اندر کوئی جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا. اسی طرح سے دعا، ہم برسرے روزگار ہیں لیکن ہم دعا کریں پروردگار ہمیں اور روزگار دے، یا ہمیں روزگار دے صرف اتنا بھی کہہ رہے ہیں تب بھی جھوٹ نہیں. دعا کے اندر کوئی دعا انشاء ہوتی ہے، انشاء میں جھوٹ اور سچ نہیں. حکم، جاؤ مثلا مجھے میرے لیے کھانا لاؤ، جیسے اکثر گھر کا سربراہ مثلا اگر کہہ رہا ہو کسی کو، چاہے اس کو بھوک نہیں ہو تب بھی وہ حکم دے سکتا ہے، کوئی حکم میں جھوٹ سچ نہیں ہوتا. درخواست، چاہے میں پیاس نہیں لگ رہی ہو تب بھی کیا آپ مجھے پانی لا کے دے سکتی ہیں، درخواست کرنا. تو بہرحال سوال، دعا، حکم اور درخواست، اس کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ آپ کا سوال. آپ الٹا اس سے اگر سوال کر لیں تو اپنے آپ کو جھوٹ کے گناہ سے بچا سکتے ہیں، اور وہ شخص بھی مطمئن ہو سکتا ہے. تو اگرچہ ابھی پانچ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ پانچ میں ہی پورا ڈیڑھ گھنٹہ نکل جائے گا. وہ سب سے اہم ترین جو جہاں جھوٹ بولنا جو آپ کو سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے، وہ اب وقفے کے بعد ہم شروع کریں گے. اس دوران آپ پانی وغیرہ پی لیں تاکہ کچھ گرمی کم ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا، وسلام علی عباده الذین اصطفى، درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو وہ مقامات کے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت تھی وہ بیان ہو رہے تھے، نو بیان ہو گئے تھے، اب دسواں. یہ سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے توریا. توریا ایسا جملہ ہے کہ کے جس کے دو معنی نکل رہے ہوں، آپ اپنے دل میں بالکل صحیح معنی لے کر رکھیں، اور دوسرا جو سامنے والا ہے خواہ اس کے غلط معنی اور مفہوم کو لے کر چلا جائے.